ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام ہے سعد اور روار کا نام ہے مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابی تھے، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ والد حضرت مالک ابن سنان غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ جب جنگ چل رہی تھی، دوران جنگ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک خون آلود ہیں، وہاں زخم ہو گیا تھا دونوں رخسار پر، خون آلود ہیں، تو بے چین ہو گئے، دوڑ کر گئے اور اپنی زبان سے اس خون کو انہوں نے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجہو، یہ خون جو تم نے زبان سے صاف کر کے تمہارے منہ میں ہے اس کو اگل دو، باہر نکال دو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا واللہ لا مجہو ابدا، اللہ کی قسم میں نہیں اگلوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خالط دمہ دمی لا تمسہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت بیس مالک بن سنان رضی اللہ عنہ تو میرا صحابی کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مائیں ام سلیم رضی اللہ عنہ تو میرے صحابی قرطان تحضرت کا قندار صبح اصفائی اصحاب رضی اللہ عنہ کے مالک بن سنان، جس سے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کوئی مدنزاد ہو نہ بتا لیا یہ افرد دوران اسے بتا رہے تھے کہ کم سے ہو نیس ہو کچھ مسلمان کا وہ بیان ہے بتانے میں جو کوئش اور رزلٹار اگر کنترار ہو پرتان تو نہیں سکے تو کون سے ہو کچھ مشرقین کون کا اتکار ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتان تو سینہ فرید نہ جوشش بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشتاوا صحیح سان جو جوشش مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم portanto esse Malik bin Sinan رضی اللہ عنہ انہیو کون دیو دلانش اشتا ایسا کونسے کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میڈیا کمائن foi perto de Jnabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e começou a fazer limpeza desses bochechos, o sangue que estava aqui, de tal forma que ele começou a levar aquele todo o sangue, né? Limpar de tal forma que ele levou ele próprio, levou no seu bote. Nabi alaihi salatu wasallam disse, Mujahu, o marido de ensinar, você que já levou esse sangue aqui para limpar aqui, para, de maneira de parar, não sangrar mais, o que estava aqui já levou, agora vai cuspir esse sangue, vai tirar esse sangue aí fora. Portanto, ele disse, Wallahi, lá a Mujahu, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e juro por Allah, nunca vou cuspir, eu vou engolir esse sangue, porque também é abençoado de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, naquela altura, Jnabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Man khalata damahu dami. Aquela pessoa que já misturou sangue dele com o meu sangue. De sangue de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam significa o sangue do profeta al-Islam que já entrou no corpo dele. Portanto, ele, aquele senhor, nunca vai entrar no Jahannam.
Unke halat bhi bade ajeeb o gareeb hain. لیکن اس وقت موقع نہیں، اتنی بات پر ہی اکتفا کرتا ہوں. یہ روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، یعنی جو کمائی ہے، کمائی اس کی حلال کی اور اس کے ذریعے سے جو غذا خریدی وہ کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وعمل الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے معمون اور محفوظ رہے، ایسا آدمی جنتی ہے. اس پر مجلس میں موجود ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے، تو کب ہوں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی قرون بعدی، میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. گویا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک بہت مختصر نسخہ، شارٹ فارمولا بتا دیا ہے، جس میں تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے: حلال کمائی سے حاصل کی ہوئی غذا، اور سنت کے مطابق عمل، اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے.
E diz que ele queria contar umas passagens sobre esse Malik bin Sinan radiyallahu anhu, mas ele não vai contar porque ele quer chamar a atenção do significado do hadith que ele quer explicar hoje. Portanto, a gente diz que esse hadith que nós falamos, que o filho dele, Sa'd radiyallahu anhu, que o filho de Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que primeiro ele vai fazer a tradução de hadith e depois a gente vai entrar na explicação. De mesmo hadith. O hadith tem três partes. A primeira parte de Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man akala tayyiban. Aquela pessoa está ganhando licitamente, como deve ser, o que ele ganhou, compra comida e compra. Entrada é halal. Como está ganhando, é permitido no Sharia, é lícito. Tem entrada, depois ele comprou comida e comeu. Aquele que come coisas halal, primeira coisa. Segundo, o Amila Minsunati. Segundo parte ali é essa mesma pessoa que está a praticar no Sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dois. Terceiro, o Amina Nasu Bawari Pabalu. As pessoas são salvo de, podemos dizer, a dele próprio. Ninguém está a ser incomodado por causa dele. Vida de ninguém complicada por causa dele. Ele não queria valer a vida de ninguém. Ele próprio, dele próprio. Portanto, aquele pessoa que tem essas três qualidades, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, dakhal al-jannah. Essa pessoa vai entrar no jannah. Portanto, aqueles que estavam sentados aí, eles fizeram uma pergunta ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquelas pessoas que fazem essas três ações são muito. maioria faz isso. Imagina o tempo de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eram muitas pessoas que estão praticando essa disso. Essas três qualidades, tinham essas três qualidades. Portanto, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que sayakunu fi quruni min ba'di, que depois de vocês também, depois de vocês também, meus seguidores, também vai ser as pessoas, maioria, muitas pessoas que vão praticar isso. Vão ter essa qualidade, não preocupa. Se tem hoje, futuramente também há mais meus seguidores que vão ter essas três qualidades. O Hazrat está a chamar a atenção que nesse hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já facilitou para nós todos. Já deu três qualidades que é fácil praticar. Uma fórmula, Nabi alaihi salatu wasallam já deu a nós de entrada no Jannah. E qual é isso? Fazer três ações. A primeira coisa é ganhar licitamente entrada em halal e como também halal, claro. Segundo, ele pratica o sunnah de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e por causa dele, a vida de outros não estão sendo incomodados. Portanto, essa pessoa vai entrar no Jannah.
آج کی اس مجلس میں اس حدیث کا جو دوسرا ہی جز ہے عمل فی سنت، سنت کے مطابق عمل کیا، اسی سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانیت کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتلائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. آدمی اس طریقے کے مطابق چلے تو وہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ سیمپل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے. گویا تمہاری زندگی کا ہر جز، ہر شعبہ جو ہے تمہیں حضور کے طریقے کے مطابق بنانا ہے. تمہارے عقائد، تمہاری عبادتیں، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناؤ. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہمارا لباس، ہماری چال ڈھال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو.
حضرت جس کے حدیث میں تریش پارٹ مشغول کے پیش ہمارا تیسان و سبول پارٹ دی حدیث کہ اکیلے وہ عامل نبی سنتی اکیل افسو پیشہ پر ادھکار مسنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میس حضرت کمسو شکار کہ اللہ جل جلالہ عمّا نوازہ انزیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاس دیتے پر ایل سیر ریزیمپل پر توز امانیدار اتے دیتے جیسو کنار کہ قومے کے توز جیسے پسا روی زندگی گزارنے کا طریقہ میتد دی پسا عدید دی نشمنٹو اتے خودی مجھے فرسیمنٹو قوم ہے کہ ان میں بھائی پسار رہی ہے. پرتانتو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعماد کر اللہ اللہ تعالیٰ کے فیش پرفیت علیہ السلام نمونہ اگزیمپل پر نوشکو پر سگیر تو دسے رومان اتے گیا جو ہمیں دیرے سگیر عبید دیر اللہ تعالیٰ قرآن پر جسل قرآن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نبی دل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مدیر پر نوش کودش پر سگیر. Isto significa o quê? Cada pessoa, pensamento que ele tem e fé que ele tem, qual é a coisa ele acredita, em quais são as coisas ele tem crença, aquelas todas as coisas de íntimo devem ser como aquela era de Nabi Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کی سوچ ادورار کا دورا رکھیں اللہ جل جلالہ والا قوم کے وایا ادورار اس دیش کو پیار قوم پروفیت علیہ الصلوۃ والسلام اسما و ادورار اللہ جل جلالہ والا اسی میں جو ان تو دکی کو دی معاملات حضرت دیس معاملات دیس اومے اے کو دی فاج نیگوسی اومے انتریتا ایلیوا اومے تتربیا اومے کو دی مزے ایگریکلٹور ایک مسیان سیجا کول فوی پروفیسão دیل todas as coisas, isso de estar em conformidade de ensinamento de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A quarta coisa que chamou a atenção é vida social. Como trata a sua esposa, seus pais, seus filhos, convivência com as pessoas, vida social, numa sociedade, como é que ele está a viver, como é que ele está, podemos dizer, a si próprio com as pessoas, também deve estar conforme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E último é a falar, a conduta dele. Quando ele fica zangado, quando ele fica nervoso, quando ele é paciente, como é que vai ser a conduta dele? Também deve estar com a convida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essas todas cinco coisas, incluindo a Zara diz, a roupa, o vestuário dele, como é que está a andar, como é que ele senta, como é que ele levanta, todas as coisas devem estar em conformidade com a sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمونہ رکھا ہے اس کی پیروی اور اتباع کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. دو تین واقعے آپ کو سناتا ہوں. شمائل ترمذی کے اندر ہے, ایک صحابی تھے حضرت عبید محاربی رضی اللہ تعالی عنہ, خالد ابن عبید محاربی یا عبید ابن خالد محاربی, جا رہے تھے. ان کی لونگی تخنوں سے نیچے تھی. وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز سنی, ارفع ازارک فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى, اپنی لونگی کو اونچا کر لو, اس میں تمہاری لونگی کی صفائی بھی ہے. اس لیے کہ اگر ہمارا پائجامہ لونگی گسٹی ہو تو بیلی ہو جائے گی, اور اونچی ہوگی تو صفائی رہے گی. تمہاری لونگی کی صفائی بھی ہے اور ابقا, اور وہ دیر تک باقی بھی رہے گی. اس لیے کہ اگر گھسٹتے ہوئے ہم چلیں گے چند دنوں کے اندر پھٹ کے خراب ہو جائے گی, اونچی رہے گی تو بہت دن تک باقی رہے گی, برقرار رہے گی. تو فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى, یہ حضرت عبید بن خالد فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے, تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. چونکہ آپ نے اپنے اس ارشاد میں ایک بات فرمائی تھی کہ تم لونگی اونچی کیوں رکھو, کہ گویا اس کی وجہ سے لونگی صاف بھی رہے گی اور دیر تک باقی بھی رہے گی. یہ جو وجہ حضور نے اندر بتلائی, اس کو سن کر ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید میری لونگی کی حفاظت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اس لیے انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحا, کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک معمولی چدریاں ہے, یعنی کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے, اگر وہ میلی بھی ہو گئی پھٹ بھی گئی تو کوئی زیادہ نقصان ہونے والا نہیں. دیکھو یہ جواب جو دینے کی وجہ ہوئی نا, وہ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اس لونگی کی حفاظت کے خاطر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. ورنہ حضرات صحابہ تو مر مٹنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. تو بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, اما لک فی اسوۃن, کیا تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ موجود نہیں ہے؟ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عبید ابن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک ہے، فوراً میں نے اپنی لنگی اسی طرح کر لی۔ یہ نمونہ
اس کے اس کمپیئر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹری کتاب و نوک نبی کا دیر دسکیر اگزاکتمنٹ آبیدہ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اس کے بعد کونتارا گوش پساج دی بیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوہی گروہ کی شامہ شمائل درمیزی اون حدیث دی حضرت عبید بن خالد محاربی رضی اللہ عنہ اے صحابی تاواندار دیس کے امو دیا اے تاواندار مرکات پرکان کو اے لوگیوں بوجھ دیا کراش کول بوجھ لوگیو اگی دیس کے ایر دیا دیا کراش اے رفع ازارت کہ بسے چاہیں کہ لنگی اکل تجھے مجھے کار سو لنگی اکل تھی کو کپلانا ہے باش ہوئی ہاں کہ پرکان کو اسے دیو دیو لبنتار ان کو اس کو تو لنگی دیو سب این باش ہے تو نوزے لوش اگر تا زیر دیش سب کو کنسی مدی تو نوزے لوش یو تو کجو کے دیس فَإِنَّهُ أَنْقَى quando o senhor vai fazer isso vai manter a limpeza de aquele pano que você tem aquele lungi que o senhor naturalmente aquele pessoa que tem lungi ou qualquer calça embaixo do tornozelo e quando ele está a andar aquele está limpado entre parênteses podemos dizer o chão também vai sujar o Nabi alaihi salam diz quando você vai ter sua izar em cima do tornozelo vai ser mais limpo وَأَبْقَى يَبْقَى significa que vai durar mais, durabilidade vai ter mais. Claro, quando roupa está rastejada, podemos estar lá no chão, um homem está, não vai estragar a calça. Portanto, quando está em cima, vai ter a boca, vai ter mais durabilidade. Esse sabe que quando eu ouvi atrás, aquele era o voz que eu ouvi, era Rasulullah sallallahu. Agora, o profeta Ali Sassou, quando disse a ele que a calça tem que estar em cima do tornozelo, e deu razão. De que vai ser mais limpo e vai durar mais. Portanto, ele pensou que este era a resposta. Não é que ele queria rejeitar a ordem do profeta Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, ou estava a criticar ou ter outros pensamentos negativos. Não, não. Ele, por razão que o profeta apresentou, ele queria dar a explicação. Ele disse o que é o profeta de Allah? Ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. O profeta de Allah, esse calça que eu tenho, o lungi que eu tenho, é muito barato, é aquele capulana, podemos dizer, uma coisa, não tem tanto valor, se estragar também qual é a coisa, não há nenhum problema, não há nenhum problema, vou comprar outro, vou ter outro, vou ter muito gelo, se razão é isso que vai, podemos dizer, vai durar mais, esse nem tem valor um tanto no mercado. Nabi alayhi salatu wasalam deu resposta qual é? Amanata, fia uswa, será que você não é suficiente para si? O meu exemplo, portanto, ele agora está a reparar quando viu o lungi de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o lungi de profeta alaihi salatu wasalam estava entre joelhos e podemos ver por um joelho, metade. Portanto, quando viu isso,
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تیسرے خلیفہ راشد ہیں، حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، احرام باندھ کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور سر کی صفائی کرائی، کچھ لوگوں نے بال منڈائے، کچھ نے کٹائے اور اس طرح گویا عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی خواب دیکھتے تھے تو صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے اس کو بیان کرتے تھے۔ چنانچہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب دیکھیے یہ واقعہ ہے سن ہجری 6 کا، یعنی جو مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ان کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے، وطن کو چھوڑے ہوئے 6 سال، اور حضور کا یہ خواب سنا نا تو ایک دم وہ لوگ جوش میں آ گئے, خوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب, ظاہر ہے نبی کا خواب تو سچا ہی ہوتا ہے, اس لیے سب نے فوراً جو ہے وہ عمرے کی تیاری کر لی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس تیاری کے ساتھ آپ نے بھی ارادہ فرما لیا. اب دیکھیے, اس خواب میں کوئی وقت تو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ اسی سال ہوگا, ایسا اندر نہیں تھا. خواب دیکھا, اب صحابہ یوں سمجھے کہ اب فوراً جانا, چنانچہ روانہ ہوئے. یہاں سے یہ لوگ جب روانہ ہوئے, 1500 کی جمعیت تھی, 1500 آدمی, تو وہاں مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں. بات تو صحیح ان کو پہنچی تھی, لیکن انہوں نے یہ سوچا اب عمرے کے ارادے سے آ رہے تھے تو دستور کے مطابق ان کو چاہیے تھا کہ ان کو نہ روکیں, اس لیے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں, اور بیت اللہ سب کا ہے, دوست اور دشمن, کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر اس طرح یہ آ کر آسانی کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جائیں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی, اس لیے انہوں نے کیا کیا, مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل رہتے تھے ان کو جا کر کے, جیسے آج کل اس دور کے اندر بھی جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ اپنی رعیت اور پبلک کو جو ہے غلط اس میں ڈالتا ہے اپنی بات یہ کرنے کے لیے, انہوں نے بھی کیا کیا, اپنے لوگ ان لوگوں کو یوں کہا کہ دیکھو یہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں, کعبۃ اللہ کی حرمت کو اور اس کے ادب و احترام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب کعبۃ اللہ کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ایسی تھی کہ اچھا پھر تو ہم ان کو یہاں آنے نہیں دیں گے, مکہ مکرمہ میں مقصد ان کا یہی تھا کہ ان کو آنے نہ دیا جائے اور یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں. بہرحال یہ یہاں طے ہو گیا مکہ مکرمہ میں, قریش نے اور اس کے آس پاس کے قبیلوں نے یہ بات طے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا تھا اپنا جاسوس, اس نے آ کر کے اطلاع دے دی کہ وہ لوگ تو لڑائی کے لیے تیار ہیں, آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, اب کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, آخر مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم آگے بڑھیں, اور اگر ہمیں نہیں لڑنا ہے, ہم کو تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہے, لیکن اگر وہ لوگ مجبور کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کر لیں گے, اس نکلے آگے بڑھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے ایک بڑی ایک ٹکڑی لشکر کی جو گھوڑے سواروں کی باقاعدہ ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے پہلے بھیجی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ٹکر ہو, وہ ٹکر سے بچنا چاہتے تھے, تو حضرت خالد ابن ولید جس راستے سے آئے حضور نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے مکہ کی طرف جانے کے لیے ادھر حدیبیہ کی طرف سے. چنانچہ جب مقام حدیبیہ میں پہنچے ہیں, اس کا کچھ حصہ حرم میں بھی ہے, تو وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. اب آپ اس کو اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں رہی ہے, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, خلعت القصوى خلعت القصوى, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ اڑ گئی, وہ اب اٹھنے کا نام نہیں لیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ابھی عمرہ ہونا نہیں ہے, اور یہ لوگ جو آپ کے مقابلے پر آئے ہیں آپ کو ان سے لڑنا نہیں ہے, بلکہ کوشش یہ کرو کہ صلح ہو جائے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی یہ تو اڑ نہیں گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا مکہ مکرمہ میں پیغام لے کر, قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا, اس کو بھیجا کا جا کر کے مکہ مکرمہ کے سرداروں سے کہو کہ بھئی ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، طواف سعی کر کے ہم واپس ہو جائیں گے، ہم کو موقع دو۔ اب یہ جب وہاں گئے کہنے یہ بات پہنچانے کے لیے، تو ان کی بات سننے سے پہلے ہی بعد لوگوں نے ان کے اونٹ کو مار دیا اور خود ان کی جان کے لالے پڑ گئے، بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے اور جو معاملہ ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھیجنا چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تم جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان مکہ والوں کو میرے ساتھ جو دشمنی ہے اور مجھے ان کے ساتھ جو ہے ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، اور وہاں مکہ میں میرے قبیلے کے اتنے لوگ نہیں ہیں جو میری حمایت کریں، میرا سپورٹ کریں، آپ حضرت عثمان کو بھیجئے، ان کے قبیلے کا بہت لوگ وہاں ہیں، وہ ان کا سپورٹ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تم جاؤ۔ احرام کی حالت میں تھے، وہ نکلے، ادھر سے نکلے وہاں مکہ مکرمہ جانے کے لیے، اور ادھر مکہ میں خبر پہنچ گئی، موبائل کا زمانہ نہیں تھا لیکن خبر وہاں پہنچ گئی کہ عثمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الچی بن کر کے، سفیر بن کر کے آ رہے ہیں۔ ان کے قبیلے والے جو تھے بنو امیہ، وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، ان کو خوشی ہوئی کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو گویا یہاں الچی بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ تمام ہتھیار لگا کر کے مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے، اور جب وہ وہاں پہنچے سب نے ان کا استقبال کیا اور ان کا اب ہم سب آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، کوئی تم کو انگلی نہیں لگا سکتا، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ بڑی بڑی جماعت تھی، کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جو میسج دینے کے لیے، تمام سرداروں کے پاس جاؤ اور اطمینان کے ساتھ نڈر ہو کر بے خوف اپنا کام کرو، کوئی تم کو چھیڑ نہیں سکتا، ہمیں تمہارے ساتھ۔ وہ لے کے اس طرح ان کو روانہ ہوئے مکہ اندر داخل ہونے کے۔ اب جب لے کر جا رہے تھے، ان کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو بڑے لوگ تھے نا، اونچا طبقہ، ان کا فیشن یہ تھا کہ لنگی گھسٹی ہوئی ہونی چاہیے زمین کے ساتھ، یہی اسی کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ کوئی آدمی اگر لنگی اونچی باندھے تو اس کو ہلکا سمجھتے تھے، آج کل بھی بہت سے لوگ ایسے ہی جو سمجھتے ہیں ایسا، تو ان کا یہ مزاج تھا۔ تو حضرت عثمان کی لنگی اتنی اونچی دیکھ کر کے ان کے قبیلے والے جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا عثمان تمہاری لنگی اتنی اونچی ہے، تم مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے پاس الچی بن کر کے میسج لے کر کے جا رہے ہو، وہ تمہاری لنگی اتنی اونچی دیکھ کر تم کو ہلکا اور معمولی سمجھیں گے اور تمہاری بات کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تم ذرا لنگی نیچی کر لو ٹخنوں سے نیچی۔ تو کیا جواب دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا، ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا اسٹائل یہی ہے، میں اس سے ذرا برابر بھی ہٹ سکتا نہیں۔ دیکھو ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا تو ذرا حکمت کے نام سے یوں کہتا کہ بھئی یہ تو بیچارے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، ایک بات وہ کہتے ہیں تو مان لینی چاہیے۔ نہیں، حضور کا طریقہ کسی حال میں نہیں چھوڑا جاتا، فخر تھا. میں آپ کو بتانا ہمیں حضور کے طریقے کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس پر کیا ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے, کوئی ہمیں ہٹانا, خوش ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے, 40 سال پہلے کا قصہ ہے, ایک مرتبہ دلی میں وہاں کا ایک بڑا بازار ہے, بڑا مصروف بازار, وہاں سے میں گزر رہا تھا تو 2 یورپینوں کو دیکھا. وہ ان کے بال بھی جو ہے وہ ہپی کٹ ہوا کرتے اس زمانے میں, داڑھی بڑی ہوئی اور جو ہے وہ گلے کے اندر بھی کچھ مالائیں پہنی ہوئی اور لباس بھی ان کا ایسا. میں نے دیکھا پورے بازار کے تمام دکاندار ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, سب ہنس رہے ہیں لیکن ان کو بالکل پرواہ نہیں. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اپنے اس فیشن کے اوپر ان کو کیسا فخر تھا کہ ساری دنیا ان کا مذاق کر رہی ہے لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کے طریقے کے اوپر ویسا ہی فخر اور مضبوطی ہونی چاہیے. دنیا چاہے کچھ کہے, لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تم کی, پر وہ نہ سمجھیں میری بزم کے قابل نہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہم محبوب بننے چاہیے. دنیا جو چاہے سمجھتی ہو سمجھتے رہے, یہ ہے سنت کے ساتھ محبت کا تقاضا.
حضرت کون تو قصار دیکھی عبار علیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیس و حضرت کو تو پسر تبیش نسیش و آن دیجی صلی اللہ علیہ وسلم سویوں کہ ایر کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی گروپ کی صحابہ رضی اللہ عنہ سار رشاب مدینہ منورہ اشتائیل قدر عمر صحابہ تواب صفا مروہ قدر جتر جسون شاید قدر عمر قرطان کو پروفیت علیہ السلام دیا ہے صحابہ کو مکہ مکرمہ ہے بھائی دیل تو شہر اور مطلع دہی تو گوشتا و مونت کیا مونت امور دکھا سکے اللہ اسے سب سے جان شکتی ہیں بشاد مکہ مکرمہ کون میں جو بھی ہوں کہ پروفیت علیہ السلام سنو یہ سبی ہے کہ سوئی تو پروفیت علیہ السلام اے وحی اے ربلساؤں کے پاس سکے اللہ کم سوئی تو تو چھوٹ پروفیت جن کری ہوش پرتان تو یہ امید اتمنٹ کو سکتا نبی علیہ السلام جاتی ہے سنیا میں جاتی ہے سوئی مشتبہ دیترمینار تو quando vão fazer agora quando vão fazer só determinado que é esse ano ou próximo ano depois de 2 anos aquele tempo não estava fixo mas sonhou o profeta ali ensinando sobre a umra mas sahaba não aquele podemos dizer aquele choque aquele vontade aquele desejo que ele tinha de ver casa de Allah todos deram opinião e todos ficaram prontos para fazer a umra enfim Nabi alaihi salatu wassalam pronto ficou e quando saiu de Medina Munawwara para fazer Umrah. Portanto, a informação já chegou para as pessoas de Makkah Mukarramah. Todos os muçulmanos de Makkah Mukarramah. E eles não queriam que o profeta alaihi salatu wassalam vir em Makkah Mukarramah. Por regra, naquela altura também, até hoje, até dia de Qiyamah, ninguém decidiu impedir ao outro de entrar Kaabatullah para fazer tawaf de Muzer ou para fazer Umrah. Ninguém, porque eles não estão vindo para fazer guerra, estão vindo em paz para fazer umra. Não deviam impedir nem criar umas barreiras, mas pessoas de Maca eram orgulhosas. Eles pensavam que o profeta ia ser vindo de tal forma a fazer umra. Nós já vimos a mim ser humilhado, falamos tanto mal dele, e fizemos tanto plano, expulsamos ele de Maca. Ele foi até Medina já há 6 anos, agora voltar assim tão fácil, não deixar ele fazer umra. Eles fizeram o quê? Eles fizeram aquela mesma coisa que hoje em dia também aqueles que são superiores fazem isso. O que eles fazem? Eles começam a falar, podemos dizer, começam a fazer fofocos, podemos dizer, espalhar notícias falsas, podemos dizer, fazer coisas erradas, o que eles começaram a espalhar em todos os outros tribos ao redor de Mata Mukarrama, que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam já sentou o seu grupo de 1500 pessoas e eles saíram para fazer guerra. Foram provocar as pessoas. As pessoas, cuidado, eram ignorantes. Muitas pessoas seguem seus, líderes e hoje em dia também, portanto, alguns tribos prontificaram para atacar o Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. O profeta Al-Islam não quis fazer nenhuma guerra, mas eles disseram isso, eles só ficaram prontos. Portanto, agora algumas pessoas foram dizer ao Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, que você já começou a sua viagem, de 8, 10 dias. Primeiro eles tiveram notícia que o profeta está ali, agora aradores, aqueles tribos ficaram prontos para a guerra, agora o profeta está a saber a informação. E eles todos são prontos para fazer guerra, estão a fazer preparação. O profeta Ali Sallallahu fez uma história e disse, não, nossa intenção é não fazer guerra, nossa intenção é fazer umrah, nós vamos dar continuidade e vamos dar um pouco de recurso nosso. Agora eles estão quase perto de Mecca Mukarrama. Naquela altura, o que aconteceu? Khalid bin Walid radiallahu anhu, naquela altura não era sahabi, hoje era professor de Islam. Portanto, não era sahabi, portanto, ele, como era faz parte do Mushrikeen, ele passou o seu grupo algum que ele atacar a caravana de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O profeta ali está só para evitar, o profeta não queria confrontar. Intenção não era guerra, intenção era fazer umra. Mas se alguém vem o caminho, há necessidade, vamos defender nós próprios. Mas naquela oportunidade, o profeta nem queria encontrar, nem queria confrontar, para criar o ambiente de guerra. O profeta disse uma vez, o quê? Mudou seu percurso outra vez. Vamos agora outro caminho. Quando veio outro caminho, chegou até Hudaybiyah. Quando chegou até Hudaybiyah, agora, disse que vamos parar aqui e enviar uma nossa pessoa, que já tem algumas notícias, já tem certeza, Khalid bin Walid também disse, será que as pessoas de Macá também querem fazer guerra? Vamos enviar uma pessoa para esclarecer que nós não temos nenhuma armas, não temos nenhuma espada, podemos fazer guerra. Portanto, quem foi enviado? Foi enviado, podemos dizer. E aí, no Hudaybiyah, por que eles pararam? No Hudaybiyah pararam isso porque o camelo do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentou aí mesmo. Por que não quis parar aí? Camelo sentou aí. Sahaba e Kram começaram a dizer: fala aquilo que sua. O camelo que chamava Qusra de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já é teimoso agora. E por que falou veja no sobre? Disse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Ali Islam disse: não, esse camelo foi dado ordem de parte de Allah. Não é teimoso isso. Não. Foi dado ordem de parte de Allah. Agora nós vamos avançar mais à frente e enviar uma pessoa. Portanto, eles enviaram uma pessoa de tribo de Khuza'a. Escolheu uma pessoa, o profeta Ali Islam próprio escolheu um muçulmano. Pertence a que tribo? Vai ver, vai, como nosso ambassador, vai informar a eles, não viemos para fazer guerra, somente queremos fazer uma hora e voltar. Aquele homem de família Khuza'a, quando entrou em Mecca Mukarrama, as pessoas estavam bem, podemos dizer, provocados entre parentes, aquelas pessoas de Durância, por que eles veem? Por que ambassador de bem? Eles atacaram o camelo, mataram o camelo, queriam matar a ele, cuidado, fugiu, correu ali, enfim, chegou até Rasulullah. O muito assim, o chocado, assim, eles queriam matar a mim. Eles nem querem ouvir nada. Já tem um pensamento deles que nós estamos aqui para fazer guerra. Nem querem ouvir, nem querem acreditar. Agora o profeta Ali Islam sentou por todo o Sahaba. Sentou todo o Sahaba e o profeta Ali Islam surgiu para nos enviar outra pessoa para ir falar com eles, para informar eles que a nossa intenção é de paz e tanto de pecar. Porque foi escolhido Umar radiallahu. Mas Umar radiallahu não sou o profeta dele. Eu estou pronto para ir. Eu posso ir agora, mas não tem muita família minha aí em Mecca Mukarrama. E conhece eu, pessoas de Mecca Mukarrama não amam a mim. E eu também tenho muito contra eles. Eu também não sou aquela pessoa que eu vou fugir assim. Eu sozinho vou começar a dar resposta. Eu sozinho vou começar, vou tirar a espada. Mas eu aconselho eu não ir, nossa intenção é de paz, vamos enviar a quem? A de Usman radiallahu anhu. Porque a família de Usman radiallahu anhu é Banu Umayya. E são muitas pessoas de família de Banu Umayya que estão lá. Quando eles vão ver uma pessoa que são de tribo dele, Banu Umayya, eles vão respeitar. Primeiro, eles própria família vai ouvir o que ele quer dizer. O grupo já é grande. Depois, quando eles falar com líderes de Mecca, pode ser que líderes de Mecca vão calmar a sua população. E vão informar o que é realidade e vão deixar nos para fazer Umrah. Portanto, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam escolheu o Usman radiallahu anhu. Vai. Mas agora, antes de Usman chegar, Não é aquele telemóvel, não há mensagem, às vezes diz, mas a informação já tem chegado para Mecca que Osman está vivo. Todo Mecca está a falar, Osman de Afan está vivo, Osman de Afan está vivo. Para toda a família dele, já sabiam o que aconteceu com aquele pessoa da tribo de Fuzá. Eles começaram a pensar, é para esses outros pessoas, nos devem tratar o nosso pessoal, Osman, de tal forma. Nós próprios vamos pôr nossas armas, grande número, vamos ser fora de Mecca. Receber a quem? Receber, podemos dizer, Osman da Dia Lama e depois levar ele. Portanto, quando Osman da Dia Lama chegou onde? Chegou até Mecca Mocarama, um pouco fora de Mecca, todo Banu Umayya. A família de Osman da Dia Lama estava aí para receber ele. Eles receberam Osman da Dia Lama e disseram ao Osman: nós estamos aqui para quê? Para dar coragem a si. Não há que acontecer consigo o que aconteceu com a tribo de Fuzá, aquele homem do tribo de Fuzá. Você pode vir à vontade conosco, nós todos estamos juntos. Vai ter com todos os líderes de Mecca Mocarama. A mensagem que você tem de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você pode transmitir da melhor forma. Todos, e não termina o meio. Nós somos, ninguém vai tocar assim. Ninguém vai fazer nem a falar mal, nem vai dar cara feia. Nós todos estamos juntos. Como é que ele vai dar? Ele vai disputar, se eles não aceitar outra coisa. Mas primeiro você há de conseguir transmitir a mensagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agora, o objetivo de toda a passagem é aqui agora. Peço a atenção do povo. A Osman Radi Alano, quando está a ser acompanhado com a família, ele tem Lungi dele. Ele passa Lungi. E Lungi estava em cima, entre joelhos e o tornozelo, metade. Portanto, o que aconteceu? A família diz: Osman, como é que vai vestir isso? Porque a norma daquela altura era qual é? Aquelas pessoas de primeira classe, aquelas pessoas de classe executiva, aquela camada, em toda cidade existe uma camada que é mais rico, eles têm um pouco de posição, aquela, a regra deles era qual é? O sinal, eles tinham um lungi deles que está embaixo do tornozelo. Já está a limpar o chão. Se você se vestir de tal forma, tanto em cima do tornozelo, portanto é o sinal de uma pessoa insignificante na sociedade que não tem respeito. Eu não vou explicar assim. Você quer utilizar sua inteligência para que líderes ouvir assim, pelo menos tem que ter a aparência de uma pessoa bem rico, uma pessoa que tem um pouco de posição na sociedade. Como é que vai ser rico? Ouçam a resposta de Hazrat Usman, radiallahu anhu. Quando eles disseram a Usman, radiallahu anhu, para baixar a unidade dele, embaixo do tornozelo, Usman, radiallahu anhu, diz: Ah, tada, izratu habibi, sallallahu alaihi wasallam. Eu vi Lungi de meu amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assim mesmo. Eu não vou alterar isso. A Deus disse: se for um dos entre nós, havia dito que aqui é diplomacia, é para nós estamos aqui, é vamos ouvir uma coisa deles, para nós fazer a nossa parte aqui, vamos explicar depois. Não, o Sahaba radiallahu anhu não tinha isso. Todo Sahaba ikram radiallahu anhu, quando é vida de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, é seguir como deve ser. Pois Jesus contou uma passagem dele próprio, há 40 anos atrás, Hazrat estava num dos mercados de Delhi, na Índia. E disse: no mercado ele ouviu duas pessoas de origem de Europa. Estavam aí, mas essas pessoas que parecem um hippie entre parentes. Cabelos grandes, barba grande, algumas bolas aqui. O que está isso? Agora, todas as pessoas, há 40 anos atrás, no DNI, as pessoas simples de Inter, naquela altura, estão olhando para essas duas pessoas que estão ali. Todas as pessoas no mercado, naquele bazar, estão ali. Veja as duas pessoas. Veja, estão trancadas, cabelos assim, o que é que tem aqui, o que é que tem aqui, o que está aí? Como é que eles estão ali, pessoal? Todos estão ali, estão a gozar, estão ali para eles. Mas eles, não havia nenhum efeito na vida deles, deixam andar. Com toda aquela complexo de superioridade, não tem nenhum complexo de inferioridade, não ficaram assim, aquele está ali, aquele está a ver, aquele está a gozar, não. Estão na vida deles. A Zé disse: pessoas de bater, pessoas que estão na falsidade. Imagina aquelas duas pessoas, não levam em frente de ambiente, que é para nós. A Zé disse: ele não está a dizer que nós seguimos o nome do profeta Ali Salam somente, não. Seguimos o nome de Ali, Nabi Ali Salam, com todo o orgulho, com todo o complexo de superioridade. Que nós somos o sunnah de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nem pouco podemos pensar que não tem complexo de inferioridade, mas sem seguir sunnah, vamos seguir. Não é isso. Eu não sou Nabi, vamos seguir a ele. Portanto, diz, agora ouçam, Jaiga Amari Bazam Kazat contou uma poesia, que eu vou viver vida de tal forma, eu vou viver avvisa di tal forma che nel dia di Qiyamah Nabi alayhi salatu wassalam di certezza vai dire che él era il mio seguitore di mio. Quindi dire di tal forma.
Tisra waqia ابن ماجہ شریف کے اندر ہے, حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی ہیں, ایک بڑے علاقے کے گورنر تھے عراق کے اندر. ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور وہاں اس علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے غیر مسلم اجمی لوگ, وہاں کے چودھری, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کھانا کھا رہے تھے. حضرت کا جو خادم تھا وہ بھی پاس میں تھا غلام. کھانے کے دوران ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. آپ نے فوراً اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیا. وہ جو بڑے بڑے چودھری غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے مجوسی, وہ ایک دوسرے کو آنکھ مارنے لگے, کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو ان کا خادم تھا وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا. اس نے کہا, آقا یہ آپ نے جو لقمہ نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا, یہاں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا کھانا اچھا سامنے موجود ہے, پھر کیا ضرورت تھی یہ پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے کی. یہ آپ کے اس عمل پر آپس میں ہنس رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. ان کے خاطر, ان بیوقوفوں کے خاطر میں حضور کے اس طریقے کو چھوڑ سکتا نہیں.
Tem um dos companheiros de Jardim Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, que disse que ele estava num país fora, podemos dizer, daquele país, maioria não era muçulmana. E aquele país todo já era ajami. Portanto, naquele, estava numa conferência, podemos dizer, ou estava numa reunião, podemos dizer, dos chodri sábios, daquelas pessoas que são, podemos dizer, deputados, pessoas que têm alto nível da sociedade, ele estava com ele, Mata Ibn Yasar de lá. Chegou a altura de tomar a refeição, estava sentado com eles, começou a tomar a refeição. De repente, quando estava a tomar a refeição, um pouco de comida caiu no chão. Mata Ibn Yasar de lá, levou aquela comida, limpou aquele bem mesmo, pôs comer. Portanto, quando ele fez isso, aqueles todos os grandes padres que estão aí, todos os odres e aquelas todas as pessoas que têm, podemos dizer, lugar na sociedade, aquelas pessoas que estavam líderes, cada um, não eram muçulmanos eles todos. Portanto, eles todos, cada um, ficou assim, ver, gozar a ele, fazer aquele homem no preste, podemos dizer, né? Começar a pensar, começaram a pensar inferior das irmãs, veja o que, com olhos, um está a falar com o outro. Agora, Hazrat sai comer a Maqa Ibn Yasar de lá. O Khadim que estava aí, ele próprio, aquele aluno que estava junto, ele começou a dizer, Hazrat, o que você fez? E você levanta essa comida e eles estão falando, olhos eles estão falando, está falando verbalmente, mas olhos para essa cara, está a dizer que estão a pensar assim, não é um homem de respeito, que senhor? Tanta boa comida ainda está aí, tanta comida está na mesa, e pouca comida caiu, para ele você está com tão fome, nunca comeu, nunca viu essa comida, o que está a acontecer? Que pouca comida caiu, de repente está a levar para limpar, está a comer. O que está a fazer? Está a perder seu corpo, respeito, não manter a sua dignidade, honra, seu prestígio. Nesse lugar é que ele tinha já frente deles. Portanto, as irmãs da Allah disse que ele ouviu de Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, tudo que alguém está a tomar atenção. Naquela altura, se cair alguma comida no chão, fora de prato, claro, onde ele está a comer, ele deve levar aquele mesmo comida, limpar e comer, e eu não vou deixar. É sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam por causa desses líderes e por causa desses outros pessoas.
یہ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں سنت کا مقام کیا تھا اور وہ اس سلسلے میں کتنے مضبوط تھے وہ بتلایا. اب میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. بہت سارے فائدے ہیں, اس کے لیے تو بہت لمبا وقت چاہیے, لیکن میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. فاتبعونی, حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے یہاں ہندوستان میں مشرقی یو پی میں وہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے, تو وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے, فاتبعونی, میری چال چلو, میری چال چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چال چلو, میری پیروی کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اس آیت کریمہ میں دو فائدے بتلائے اتباع سنت کے, سنت پر عمل کرنے کے. پہلا فائدہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اگر محبت کرنے لگ جائیں تو پھر تو وارے کے نیارے ہو گئے, ہمارا سارا کام ہو گیا. کیوں؟ میں ایک قصہ سنا دوں اس کو سمجھنے کے لیے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دربار سجائے ہوئے بیٹھے تھے, دربار بھرا ہوا ہے, ایک باندی بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی, ان کے پنکھا جھیل رہی تھی. اچانک بادشاہ نے کیا کہا کہ بھئی اس دربار میں جو قیمتی قیمتی چیزیں ہیں, جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی, جو کچھ اس دربار میں ہے, جو جس پر ہاتھ, بس. یہ اعلان ہوا کہ ایک دم افراتفری, لوگ اٹھے اور بھاگ دوڑ ہو گئی. ہر ایک چاہتا تھا کہ اچھی سے اچھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دوں. وہ باندی جو بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے, بس خالی دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. بادشاہ نے کہا, بھائی سب توڑ بھاگ کر رہے ہیں قیمتی قیمتی چیزوں کو لینے کے لیے, تو نہیں جاتی؟ اس نے کہا, دیکھو آپ نے فرمایا دربار میں جو کچھ ہے اس پر جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی چیز ہو جائے, میں نے بھی تو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا نا, آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے, آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے. اللہ تعالیٰ جس کا ہو جاوے پھر کیا کہنا, اللہ جس سے محبت کرے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے جبریل, میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں حضرت جبریل کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلانے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ تمام فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم یوزع له القبول فی الارض, اس کے بعد اللہ کے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. یعنی تمام مخلوق اللہ کی اس کے ساتھ کیا کرنے لگتی ہے, محبت کرتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں، دن میں کیسے روزے رکھتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں. لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ، لوگ ان کے پیچھے ٹوٹے پڑتے ہیں. یہ ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی ان کی ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی اپنے اللہ کے ان بندوں؟ اللہ نے. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی. جو اللہ کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی.
حضرت جس کہتے ہو جو کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت کے شکار پائے سن کے نتی سوی بتاج اس گی رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ جل جلال و عمہ نوال و قسم قرآن شریف قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پرتانتو اللہ جل جلال و عمہ نوال و قسم وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گئے اکین سی دوست نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتے دیتے ہیں ہم جزا ریش سی بسیش آنو اللہ قرآن پھر ہم نے فتبعونی تیر کی سکیر امی امی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں ترکسان او ترکسان ایک والے ایک ہوں جنان بزرگ اشارہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں بزرگ دی سلسلہ دی نقش بندی ہے اس کام اس دور کو اس بزرگ بھی سکے میری چال چلو کیونکہ دیر کی سکی اللہ وہ نو سرماد کر اللہ سکون دے کو لے وہ یغفر لکم ذنوب یا اللہ با پر دعا تو دشمن سے شکار اگر حسن تذیر پر میں بھی گنتی سی ہو کہ ابھی اسے رماد کر اللہ تو کوئی جمعہ نہیں ہوا کوئی سا اے جائے رماد کر اللہ اللہ کو دے تو پر آئی ہے پر تحضر جو اشلی کو یہ جسی کی اگزیمپل ہو ابھی ہوں رہ نہیں دیا ہم شان جبراش شمابا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ Portanto, ele é certo, ele estava sentado com todas as pessoas no seu próprio palácio. Vou estar sentado assim, podemos dizer, no pátio do seu palácio, com todos os ministros, deputados, vazios, pessoas estão sentadas, a conferência, a reunião, ele está sentado. Aí, atrás dele, naquela altura, havia essa norma de reis, que sempre atrás deles ficavam escravos, que tinham aqueles ventrinhos grandes, aqueles folhas de árvore, de alguma coisa, para no dia ventrinho disso. Para eles não sentirem calor, daquela escrava estava aí atrás. Portanto, de repente, durante a reunião, o sultão Mahmoud Ghaznavi parou. O som olhava para ele, ele ficou parado, silêncio. E ele disse que agora, o próprio, ele disse o quê? Agora vamos parar nossa reunião para alguns minutos. E quem tocar a sua mão em qualquer coisa que está nesse pátio aqui, vai ser pego. Quando no palácio do rei, tão digno do rei, no pátio dele, no palácio, tem tantas outras coisas, de cadeiras, de vasos, de ouro, de prata, de diamantes, de pérolas. Agora, quando ele falou isso, cada pessoa começou por ele. Alguém a tocar aquela coisa, aquela coisa, outro altativo, outro assim, epa, este vai pertencer a mim. Então, aquela escrava que está aí, ela fez o quê? Devagar mesmo, ela colocou a mão dela em cima do ombro desse rei. Como assim? Está a fazer? Está a tocar aqui. Como é que você tocou a mim? Vai, leva o que você quer, veja todos são levados. Ele disse, não, o patrão já disse. O senhor, em silêncio, não é? O senhor já disse. O que vai tocar nesse pátio vai ser dele. Portanto, o senhor também está aqui. O senhor já é meu agora. Já é meu chave. Todo o reinado é meu. Eu sou o patrão, ok? Eu sou agora. O senhor é meu escravo agora. Já é agora. Já mudou tudo. Ah? Tudo o reinado é meu. Portanto, quando o rei já ficou dela, tudo ficou dela. Assim mesmo, se Allah ser nossa, Allah cerca, portanto, tudo, todo o universo, não somente estas pequenas coisas, nossos problemas, necessidades. Não é esse mundo aqui. Todo o universo e vida depois de morte também vai ser fácil para nós. Tu disse, aquela pessoa que quando queria relação com Allah subhanahu wa ta'ala, depois Allah ama essa pessoa. E depois o que vai acontecer? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz, aquela pessoa que está a seguir sunnat de Nabi alaihi sallallahu alaihi wa sallam, primeiro ele fica amado por Allah. Depois, se ele está a continuar a seguir a sunnat de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Jibril alaihi sallallahu alaihi wa sallam está a anunciar que Allah ama essa pessoa, agora vocês todos também devem ter amor por ele. Todos os anjos começam a ter amor dessa pessoa. Essa pessoa ainda está a continuar a praticar no sunnat do profeta alaihi sallam. Está a continuar a praticar dir. Agora Jibril está a anunciar outra vez que Allah ama essa pessoa, eu também amo. Todos os anjos também amam, agora toda outra criatura, todos os seres humanos também devem ter amor para essa pessoa. O que acontece? Uma yud'u lahu al-qabul fil ard. Nabi alayhi salatu wasalam diz: depois ele é amado de todas as pessoas também. Todos vão ter amor para essa pessoa. Às vezes vocês vão ver que quando vêm pessoas, teólogos, Allah wala, buzurgan din, a maioria das pessoas não sabe o que eles fazem à noite. O que eles fazem à noite? Não estão a ver há 20, 30 anos o que ele faz, como ele está chorado, de gritar, de estar lágrimas. Ninguém sabe da razão dele. E ninguém sabe também como é que eles fazem jejum todo dia. Mas apesar disso, que ainda não sabem sobre a vida privada dele, o que ele faz, por causa da piedade que ele tem, taqwa que ele tem, e amor de Allah que ele tem, e é amado por Allah, toda a população agora quer beneficiar dele, quer estar junto com ele, quer aprender com ele. Porque quem está a colocar esse amor no coração das pessoas? E Allah fala próprio, primeiro é amado por Allah, depois é amado por pessoas.
Isso é a ayat mein dusra fayda batlaya hai, wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah ta'ala tumhare gunahon ko maaf kar denge. Aaj hamare gunahon ko maaf karne wala koi hai, taqat rakhta hai hamare gunahon ko maaf karne ki, siwaye Allah. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. یہ دوسرا فائدہ اتباع سنت کا.
اس کے سگوندو ونتاج ہے قول بینیفیسیو دی سیگی سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ بیت دعا نو سنتا ہے. حضرت فیلم خرقون تھا, será que alguém tem capacidade de perdoar pecados de outro? Quem tem capacidade de perdoar os seus pecados? Ninguém, senão Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalahu.
بس اب اخیر میں ایک اور حدیث جس میں سنت پر عمل کی وجہ سے چار فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں, وہ آپ کو سنا کر اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ باربع خصال. جو آدمی میری سنت کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ چار چیزوں سے اس کو نوازیں گے. المحبت فی قلوب البررۃ, اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. والہیبت فی قلوب الفجرۃ, اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں گنہگار ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا رعب ڈال دیں گے, رعب ہیبت. وسعت فی الرزق, اور روزی میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے. آج کل تو روزی کی کشادگی کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, آ کے وظیفے پوچھتے ہیں, مول صاحب کو ایک وظیفہ بتاؤ نا, روزی میں برکت ہو جائے. یہ مفتوں میں بیٹھے بٹھائے برکت ہو جائے گی آپ اگر اس کا اہتمام کریں گے سنت کی پیروی کا. تو وثقت فی الدین, اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائیں گے. دیکھو سنت کی پیروی کے نتیجے میں یہ چار فائدے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا دیں.
Existe no fim, a Grande diz que vai contar um hadith de Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, اور نبی علیہ السلام حدیث کہتے ہیں رکھو تسہیر تو سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انفائی کے قوات کی بینی کی سے اس کو صدق رکھا مدد جیس سبائی سے مینا اور تو قول حدیث من حفظ سنتی اکیل رکھو تشہ سہیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم اللہ تعالی بیعاد و اتصالی اللہ بایدان یہ قوات کوئی سے فرمی بھولے المحبت في قلوب البار الله بارك وقار امور ده سب سوا مو قرسان دش بسوش في دوزش مش بزرور دش بسوش في دوزش في عالوش في بيت رمان سبون والهيبت في قلوب الفجر اش بسوش في قدوش فاز في قد شان فشاد الدين وهم ته اون فوق منه ده ان هم ده تسرى قوية والساعات الرزق کے لیے سنی کئیس اللہ بائی دار موت برکت کی بینسان نہ سشتیں کو دے ہو جائے کسو وہ کس کسو کھا پر پاک سو بری کسو شکاں کے کو علماء کرام بزرگان دین حضرہ دارم وزیف علم و کوئی زوتی ساکھو سے نوٹے بھون اقراض ہے رہاں شبورا نبوس قیو اکتا کی اللہ سبحانہ وتعالی نبی علیہ السلام جاتا ہے کیسی کہ سنت نبی علیہ السلام vai ser fácil para ele se entender, não só fácil, vai muito bastante se vencer. E quatro coisas agora, você pode pedir, ele vai ter o quê? Ele vai ter condição, um coração dele, o sucesso dele, ele não seguir pedindo na realiza. Vai ter que ter certeza no coração, condição, firmeza no dinho ele vai ter, e lá depois disso, vai ser fácil para ele praticar o dinho.
ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا شاہ ورال الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہیں ان کے داماد حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ کے اندر. حضرت مولانا نذیر صاحب بہت اچھی طرح واقف ہیں. انہوں نے خود مجھے ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی قرض کے اندر بڑا مبتلا تھا, بہت بڑا قرضہ, اس کی ادائیگی کی طرف سے وہ مایوس. تو ان سے اس آدمی نے کہا کہ آپ کوئی اس کا حل بتائیں, میرا قرضہ ادا ہو جائے. کہتے ہیں میں نے اس کو یوں کہا, دیکھو جب کھانا کھاؤ نا تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو. وہ تو ہم اور آپ دھوتے ہی ہیں, لیکن ایک خاص بات جو انہوں نے کہی کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ جب دھو تو یہ سوچو ہاتھ دھوتے وقت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے, آپ دھوتے تھے, اس لیے میں دھو رہا ہوں. اور کھانے کے بعد بھی جب ہاتھ دھو تو اس تصور کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے, اس لیے میں دھو رہا ہوں. یہ شروع شروع میں یاد نہیں رہے گا, لیکن کوشش کرو گے تو پھر بات یہ ہو جائے گا, پکا ہو جائے گا سبق. تو کیا تھوڑے دنوں تک اس نے یہ کیا, اس نے آ کے بتایا میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا. یہ انہوں نے مجھے قصہ سنایا تھا, خود حکیم صاحب نے خود
شاہ ابرار خردوئی رحمۃ اللہ نے امید یادے کہ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب کا برسات ہوں کہ دوست حضرت مولانا نذیر صاحب نے کوئی سہیو جس کے اس حضرت حکیم کلیم اللہ گاؤں برسات میں پروپ کو طور اس دوست حضرت حکیم شاہ کی بہت ہوئی جس گاؤں میں کوئی دیر کو اس حضرت حکیم کلیم اللہ اس حضرت کے ملک دی ودیش اس کو کنسلی پھلا اس کے دو پاس نوان دوست نوان اقراض ملک دی پرتاں حضرت دی سکی پاس حضرت دی سیر حسے دیو جوار اجمام آنچ تمہارا پیساں دیو جوار اجمام دکوش تمہارا پیساں مانچ تو جو اس کے لئے مجھے اس کو حضرت اس مجمع کوئی کونچ تا نوار اجمام آنچ تمہارا پیساں تینسا کے سے سنت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونچین نکیل آلکور یہ دکوش تمہارا پیساں پر تمہیں کونچ تا نوار اجمام صرف کونچین یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Não é salavar as mãos. Não, vamos salavar as mãos naquela altura pensar em sunnat de Nabi Muhammad. Quando já tomou a refeição, vai lavar as mãos outra vez, sabonete ou qualquer sabão líquido qualquer. Tem que pensar que esta sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Porque esse próprio homem vem ter com esse Hazrat Hakim Karimullah, depois de algumas semanas, disse Hazrat, todas as minhas dívidas já paguei. Já consegui pagar. Veja, praticou num sunnat do profeta alaihi sallallahu alaihi wasallam, Allah facilitou tanto para ele.
Agora, você tem uma darkhast. جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سنتیں تو یاد ہوں گی بھائی سوتے وقت کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا سب کو یاد ہے چھوٹے بچے بھی جو یہاں ہوں گے ان کو یاد ہے لیکن میں پوچھوں گا کہ کل جب آپ سوئے تھے یہ دعا پڑھی تھی یاد سب کو ہے پڑھی کسی نے نہیں سونے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شروع میں دائیں کروٹ کے اوپر دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر یہ مطلب یہ ہے کہ کھانے کا طریقہ سونے کا طریقہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کا تو بہت سی سنتیں ہیں جو سب کو یاد ہیں جیسے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے پہلے دعا پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور پھر دایاں پاؤں رکھ کر مسجد میں داخل ہو جاؤ واپس جب جاؤں نکلو مسجد سے جہاں مسجد کی بارڈر ہے وہاں کھڑے رہ جاؤ پہلے دعا پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلی اور پھر الٹا پاؤں پہلے اور پھر سیدھا یہ نکلنے کا طریقہ دیکھو ابھی آپ سب نکلیں گے تو یہ نکلنے کا یہ طریقہ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر نکلو سمجھ آیا کہ نہیں آج سے طے کر لو کہ جتنی سنتیں ہمیں یاد ہیں ان پر آج سے ہی عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ اور جو یاد نہیں ہیں ان کو سیکھیں گے اور سیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے کرو گے
Mas disse última coisa que está a pedir a nós, todos nós que já temos conhecimento de algum sunnat ou outro, todos nós, é muito que estamos sentados aqui, cada um, alguém pouco, outro mais, todos já têm conhecimento de algum sunnat iguais de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Devemos começar a praticar a partir de hoje. Inshallah, se traduz em dizer, todos nós conhecemos a tratar achar, alhamdulillah, doar antes de dormir. E qual é Allahumma bismika amutu wa ahya. Mas nós fazemos pergunta a nós próprios. Quantos entre nós recitamos esse dua ontem quando fomos para a cama dormir? Quantos entre nós recitamos esse dua? Todos nós conhecemos quando antes de dormir, homem deve pôr mão direita aqui embaixo, desse aqui e desse dormir. Quantos nós praticamos nisso? Já temos conhecimento, mas a falta de praticar. A maioria já sabe como é que entrar no masjid, mashallah. A maioria das pessoas aqui vem no masjid várias vezes. Qual é a sunnah de entrar? Quando chega até o limite, onde entrar no masjid deve parar. Agora fazer aquele dua. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma fa'li abwab wa rahmatik. Depois de entrar com o pé, direito. Agora, quantos entre nós vamos praticar nesse hadith? Dessa forma, sunnah forma de entrar no masjid. Assim mesmo, sunnah forma de sair de masjid. Agora, todos nós vamos sair de masjid. Quando chega o limite de masjid, quando está escrito que tem limite de masjid, na altura de sair, qual é doar outra vez? Bismillah, wassalatu, wassalamu, ala rasulillah, Allahumma, inni as'aluka min fadlik. E sair com o pé? Chega. Portanto, todos nós, a partir de hoje, os sunnas que nós já conhecemos, já temos conhecimento, os duas que nós sabemos, a partir de onde hoje vamos começar a praticar. Inshallah.
Inshallah.
E o que nós sabemos que faz parte da nossa rotina diária? Vamos aprender aquele duas e aquela maneira de fazer de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Vamos
fazer todos, inshallah? Inshallah.
Allah Ta'ala dá tawfiq a nós todos, inshallah.
درود شریف پڑھ لیجیے سر
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک
آمین.
اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.